کا مقصود تو ظاہر ہے کہ جیسے سار عمرے میں محقق ہوتا ہے حج کے اندر بھی محقق ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احسار پیش آیا تھا وہ حج میں پیش نہیں آیا تھا بلکہ عمرہ میں پیش آیا تھا، تو پھر مصنف نے احسار پھر حج کیسے ثابت فرمایا؟ علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے قیاسن مسئلہ ثابت کیا، لیکن یہ استدلال مبنی ہے اس بات پر کہ یہ ثابت ہو جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائسین میں سے ہیں اور قیاس کے قائلین میں سے ہیں، اگرچہ اکثر علماء یہی سمجھتے ہیں، لیکن بعض علماء داؤدی وغیرہ امام بخاری کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ قائسین میں نہیں ہے، متاخرین میں سے حضرت علامہ کشمیری نے اسی کو اختیار کیا اور میرے نزدیک یہی راجح ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ حضرت ابن عمر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت قولیہ ہو احسار حج کے بارے میں، اسی لیے فرمایا ہو حسب سنت نبی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واللہ تعالی اعلم۔ وبل اسناد المصنف رضی اللہ تبارک تعالی عنہ قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم قال كان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ يقول الا سحبكم سنت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ان هو بس احدكم من حج فطاف بالبيت بالصفا والمروه ثم حل من كل شيء حتى يهج عاما قابلا فيهدي او يصوم الا من هدي وعن عبد الله قال اخبرنا عن الزهري قال حدثنا سالم عن ابن عمر قابل فیقضی، یعنی اگر کوئی آدمی مقصر ہو جائے حج سے تو بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا مروہ کا اور پھر حلال ہو جائے، اور پھر ہر شے سے حلال ہو جائے گا اور اگلے سال جو ہے حج کرے گا اور پھر حدی دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محصر پر حدی واجب ہے، آیا محصر پر حدی اور قضا واجب ہے یا نہیں، یہ مسئلہ مسائل مختلف فقہ میں سے ہے۔ حضرات ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ حدی واجب نہیں، امام مالک حضرات ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں حدی واجب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدی واجب نہیں ہے، اور قضاء کے وجود میں اختلاف ہے، امام شافعی مالک فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب ہے، امام احمد بن حنبل کے مذہب میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ واجب نہیں، یہ غیر مشہور روایت ہے، اور ان کی مشہور روایت یہ ہے کہ قضاء واجب ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ایک اور بات پر تنبیہ کر دوں، وہ یہ ہے بخاری میں تو اتنا ہی ہے کان ابن عمر یقول علیہ حسبکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ترمذی دارقطنی اسماعیلی وغیرہ کی روایت میں بطریق امام علی زہری اسی حدیث میں واقع ہوا ہے کہ ابن عمر کان ینکر الاشتراط ویقول علیہ حسبکم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اشتراط کے قائل نہیں تھے اور حج میں شرط لگانے کے قائل نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ حضور کی سنت تو یہ ہے کہ آدمی احرام باندھ کر کے جائے اور اگر جو ہے احسار پیش آ جائے تو جو احسار کا حکم ہے اس پر عمل کرے، یعنی جو ہے حدی کا نار کر دے اور اس کے بعد حلال ہو جائے۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال باب النحر قبل الحلق فی الحصر، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل ضابطہ تو یہ ہے کہ پہلے حلق ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے اصل ضابطہ تو یہ ہے کہ پہلے نہر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے حلق ہوگا، لیکن اگر احسار پیش آ جائے تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ پہلے نہر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے حلق ہوگا۔ میں نے کیا کہہ دیا، حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک تعالیٰ اس ترجمۃ الباب سے ایک خاص بات پر تنبیہ فرماتے ہیں. وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر احصار محقق ہو جائے تو ایسی صورت میں نہر حلق سے پہلے ہوگا، یعنی نہر کی تقدیم حلق پر واجب ہے. امام بخاری بھی بہت دور سفر کیا کرتے ہیں. کتاب الحج میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ باب اذا رمى بعد ما امسى او حلق قبل ان يذبح میں یہ بیان کر آئے ہیں کہ یوم النحر میں جو چاروں فعال کیے جاتے ہیں، یعنی رمی، نحر، حلق اور طواف زیارت، ان میں ترتیب واجب نہیں، یوں فرماتے ہیں. لیکن اگر حصر پیش آ جائے تو وہاں پر نہر کا حلق پر مقدم کرنا واجب ہے. یہی سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کا ضعف بھی معلوم ہو گیا. انہوں نے افعال کی ترتیب کے وجوب پر فلا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ سے استدلال کیا ہے. حضرت امام بخاری نے فی الحصر کی قید لگا کر کے اس بات پر تنبیہ کر دی کہ یہ حکم تو حصر کے ساتھ خاص ہے، آیت مقصد کے بارے میں نازل ہوئی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. ارے تم لوگ مسئلہ بھی سمجھ گئے کہ نہیں؟ افعال اربعہ میں ترتیب واجب ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ تو گزر چکا ہے. بخاری کی رائے ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن یوں فرماتے ہیں کہ اگر حصر پیش آ جائے تو وہاں نہر و حلق میں ترتیب واجب ہے، نہر مقدم، حلق مؤخر. اللہ میاں فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. ابراہیم نخعی نے اسے مطلق ترتیب کے وجوب پر استدلال کیا تھا، بخاری نے رد کر دیا کہ حکم تو مقصد کے ساتھ خاص ہے اور آیت بھی مقصد کے بارے ہی میں نازل ہوئی ہے. وفي الحسنى عن مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن الزهري القربة عن المسوره ان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه واله وسلم نهر قبل ان يحرق وامر اصحابه بذلك. وفي الحسنى عن مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدثنا في ان عبد الله بن صالح كلم عبد الله بن عمر رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ فقال خرجنا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معتمرین فحال کفار قریش دون البیت فنحر رسول اللہ صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم بدنہ وحلق راسہ. فبالاسناد ابن مسلم رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ قال باب من قال لیس علی المحصر بدل. یہ باب شخص کے بیان میں ہے جس نے یہ بتلایا کہ محصر پر بدل ہے. اگر کوئی آدمی محصر ہو جائے تو اس کے ذمے بدل ہے، یعنی قضا واجب ہے یا نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے قضا اور دوسرے ہے حدی. میں دونوں کا مسئلہ ما قبل میں بیان کر چکا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ دو قضا اور حدی دونوں واجب ہیں. یہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب ہے. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ تو حدی واجب ہے اور نہ قضا واجب ہے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حدی تو واجب ہے لیکن قضا واجب نہیں ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں لیس علی المقصر بدل. ان کی رائے بظاہر امام مالک کے ساتھ معلوم ہوتی ہے، اور اصل میں وہ کسی قدر اس مسئلے میں شاید تفصیل کے قائل ہیں، جیسا کہ آگے اس کی طرف اشارہ آئے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محصر کے ذمے قضا واجب ہے اور حدی کی تبدیلی بھی واجب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرہ حدیبیہ میں محصور ہو گئے اور آپ عمرہ نہیں کر سکے، تو اگلے سال آپ نے اعلان کیا کہ جو لوگ عمرہ حدیبیہ میں شریک تھے سارے لوگ عمرے کے لیے چلے. حاکم نے اقلیل میں روایت نقل کی ہے، اور ابو داؤد شریف میں حضرت ابن عباس کی حدیث میں وارد ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابہ ان يبدل الهدي الذي نحر عام الحديبيه. حدیبیہ کے سال جو حدی نحر کی تھی اس کا بدلہ دیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث دینی پڑے گی اور بدلہ بھی واجب ہوگا. نیز حجاج ابن عمرو غفاری کی جو روایت ابھی ہم نے پڑھی ہے, عمر کو سرا اور مرے گا فقد حل عليه الحج من قابل اخرجه احمد واصحاب سنن الاربعه وصححه ابن خزيمه والحاكم. یہ بھی جو ہے حنفیہ کے لیے موجود ہے. والله اعلم. وقال روح عن شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس انما البدل على من نقص حجه بالتلذذ. ابن عباس فرماتے ہیں قضاء تو اس پر واجب ہے جس نے لذت کے ذریعے سے اپنے حج میں کوتاہی پیدا کر دی ہے, یعنی جمع کر لیا. فاما من حبسه عذر او غیر ذلك فانه يحل ولا يرجع یعنی ولا يقضي اس پر قضاء واجب نہیں. وان كان معه هدي فهو محصر نهره. اگر حدی ساتھ ہے اور محصر ہے تو نہر کرے گا. ان كان لا يستطيع ان يبعث به وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الحدي محله. اگر وہ حدی کو حرم بھیج نہیں سکتا ہے تب تو وہیں نہر کر دے, اور اگر بھیج سکتا ہے تو جب تک حدی حرم میں نہ پہنچے گی حلال ہونے کی گنجائش نہیں. وقال مالک وغیرہ ينهر حديه ويحلق فيه موضع كان. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں بھی ہو آدمی اپنی نہر حدی کا نہر کر سکتا ہے اور سر مٹائے اور حلال ہو جائے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول جمہور کی طرف منسوخ کیا ہے. حنفیہ فرماتے ہیں حدی تو بہرحال حرم میں ذبح کی جائے گی, اور دوسرے حضرات تفصیل کے قائل ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر حرم جا سکتی ہو تب تو حرم میں, ورنہ جہاں موقع ہو وہیں پر جو نہر کر دی جائے. یہی حضرت امام بخاری کا رجحان معلوم ہوتا ہے, اور یہی وہ تفصیل ہے جس کی طرف میں نے بھی اشارہ کیا تھا. ولا قضاء علیہ اس پر قضاء نہیں, لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بالحدیبیہ نحر وحلق وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل ان يصل الهدي الى البيت, ثم لم يذكر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر احدا ان يقضي شيئا ولا يعود له. لم يذكر, لیکن میں نے بتلایا کہ حاکم نے علی کلیل میں روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شرکاء حدیبیہ سے فرما دیا تھا جو لوگ بھی شریک تھے وہ سب کے سب جو ہے عمرہ قضاء میں شریک ہوں. اور حجاج ابن عمرو کی روایت گزر چکی ہے واہل الحج من قابل ولا يعود له والحدیبیہ تو خارج من الحرم. یہ مسئلہ ہے مختلف فیہا کہ حدیبیہ حرم سے باہر ہے یا داخل. امام مالک تو کہتے ہیں خارج من الحرم ہے, لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یوں ارشاد فرماتے ہیں ان کے اندر بعد حدیبیہ ہل میں ہے اور بعد حرم میں ہے. علامہ زمخشری صاحب ہدایہ وغیرہ نے اسی کی تصریح کی ہے. امام مالک سے ایک قول منقول ہے کلھا من الحرم تداح کا شیخنا فی الاوجد. بہرحال اگر کل حدیبیہ حرم سے ہو تب تو حنفیہ پر کوئی اشکال ہے نہیں, اور اگر بعد ہو تب بھی کوئی اشکال نہیں. کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حدیث حرم میں نہر کی گئی تھی, اور اگر بالکل ہی خارج حرم ہو تب بھی ظاہر یہ ہے کہ آپ کی حدیث حرم ہی میں نہر کی گئی تھی. صحابی نے مسور ابن مخرمہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں قیام پذیر تھے, آپ کا خیمہ تو حل میں تھا اور مصلی حرم میں. جب آپ حرم میں نماز پڑھتے تھے تو حرم میں آپ کی حدیث کا نہر کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وفي اسناد المسند رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن نافع ان عبد الله بن عمر قال ان خرج الى مكه معتلا في فدنته ان صيت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعمره من حج, ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل بعمره قام الحديبيه, ثم ان عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد, فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد, اشهدكم اني قد اجبت الحج مع العمره ثم طاف لما طواف واحد وراى ان ذلك مجزي عنه واهدى. وبالاسناد عن سنن رضي الله تبارك وتعالى
بعد الامام المصنف المحقق رحمه الله تعالى ورضي عنه قال باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وهو مخير فاما الصوم فثلاثة ايام. اگر کوئی آدمی مریض ہو تو اس کے لیے بنسل قرآن والحدیث و بیجماع الامت القراص مباح اور جائز ہے، لیکن اس پر فدیہ آئے گا صیام یا صدقہ یا نسک. امام بخاری فرماتے ہیں وہ مخیر، یعنی ان انواع ثلاثہ میں اس کو اختیار ہو، چاہے جس کو اختیار کر لے. حضرات ائمہ ثلاثہ تو فرماتے ہیں کہ ہر حال میں اختیار ہے، چاہے عذر کی وجہ سے کرے یا بلا عذر کے. حنفیہ فرماتے ہیں اگر عذر کی وجہ سے کرے تب تو ہے اختیار، اور اگر بلا عذر کے حلق راس کرتا ہے تو تم متعین ہے. یہی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فام الصوم فثلاثة ایام. اس تصریح کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس کے اندر حسن بصری، عکرمہ اور نافع کا اختلاف نقل کیا گیا. وہ حضرات فرماتے ہیں 10 روزے رکھے جائیں گے. اسی طرح سے مسئلہ اطعام میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، جیسا کہ اگلے باب میں مصنف نے تصریح فرمائی، لیکن ان حضرات ثلاثہ نے 6 کے بجائے 10 مسکینوں کے کھانا کھلانے کو واجب قرار دیا. حافظ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقہاء امصار میں سے کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں ہے، یعنی مسئلہ صوم میں 3.5 دن کے اور مسئلہ صدقہ میں 6 مسکین کے قائل ہیں. وبالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن اجرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلك اذاك عوامك، قال نعم يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلق راسك وسلم 3 ايام واطع 6 مساكين او انسك بشاتن، احلق راس کا اپنا سر مڈا دو. حلق راس کے لیے جمہور علماء کے نزدیک کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے، چاہے اس طرح سے مڈا دے اور چاہے جو ہے کسی قینچی سے کاٹ دے، یا جو ہے چونا لگا کر کے اس کو اڑا دے یا نتھ کر لے نوچ لے. لیکن ابو محمد ابن حزم ظاہری نے سب دنیا سے الگ نت کو اس سے خارج قرار دیا اور فرماتے ہیں تمام ازالات حلق کے ساتھ لاحق سوائے نت کے. یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں کسی مقام پر، شریعت میں حلق کی 4 قسمیں ہیں. ایک حلق ہوتا ہے مرض کی وجہ سے، اس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہے. دوسرا حلق ہوتا ہے نسک میں، اس کا بھی جو ہے نصوص سے ثبوت ہے. اور تیسرا حلق ہوتا ہے عبادت و زہد سمجھ کر کے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں، نہ کتاب سے نہ سنت سے اور نہ سلف صالح کے عمل سے. اور چوتھا حلق یوں ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے دیار و انصار میں متعارف، جس کے اندر امام احمد ابن حنبل کی 2 روایتیں، ایک کراہت یہی امام مالک کا مذہب ہے، دوسرے اباحت یہ امام شافعی کا مسلک ہے. فقہاء حناف میں سے علامہ زندوستی نے روضۃ العلماء میں لکھا ہے کہ حلق اور فرق دونوں برابر، لیکن عام طور سے احناف کی کتابوں سے حلق کی ترجیح نکلتی ہے. سنت نبویہ پر نظر کرنے والے کو یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ بال رکھنا یہ سنت ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر بال رکھا ہے آپ سے، سوائے نسک کے اور کسی وقت حلق راس ثابت نہیں. لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ ہمارے کابر فرماتے ہیں یہ اسی وقت ہے جبکہ بنیت اتباع سنت کو اور سنت کے طریق پر بال رکھا جائے، اور اگر مقصود اس کا زینت ہو، تزین ہو، تحسین ہو، تو یہ چیز جو ہے زیبا نہیں ہے، اور اس سے ہمارے اکابر نے منع کیا. آج کل ہم لوگوں میں یہ صورت چل پڑی ہے اور نام سنت کا رکھ لیا گیا. اسی لیے مدرسے کے اکابر اور دوسرے حضرات منع کرتے ہیں. طالب علمی کا زمانہ بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا، یہی مسئلہ آ گیا، تو میں نے پوچھ لیا حضرت سے کہ حضرت میں بال رکھ سکتا ہوں؟ اس وقت میرے داڑھی نہیں تھی. حضرت نے فرمایا کہ نہیں. میں نے کہا حضرت اور شجاع الدین رکھ سکتا؟ میرے ایک ساتھ تھے، داڑھی بھی تھی اور سانولے رنگ کے آدمی تھے. حضرت نے اول تو فرمایا ہاں رکھ سکتا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے لیے بھی مکروہ ہے، تیرے لیے ناجائز ہے. اس کی علت میں یہ سمجھا کہ شجاع الدین کے لیے تو براہ راست مکروہ نہیں، لیکن چونکہ اس کا بال رکھنا سبب بن جاتا بہت سو کے بال رکھنے کا، اس لیے حضرت آمد برکات نے اس کے لیے کراہت کا حکم لگا دیا تھا. اب تم لوگ جو ہے اسی سے اپنے فعل پر حکم لگا لو اور فیصلے کر لو کہ تمہارے بال رکھنے بھائی کس نیت سے ہیں اور کیسے ہیں. وبالاسناد الى المصنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال باب قول اللہ تعالی والصدقۃ وهي طعام ستۃ مساکین. اس باب کے متعلق باب گزشتہ ہی میں کلام ہو چکا. وبھی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سعید قال حدثنا مجاہد قال سمعت عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان کعب بن اجرہ تحدث قال وقف علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالحدیبیہ وراسی اصحابہ قبلا فقال ایودک حوامک؟ قلت نعم. قال فاحلق راسك واحلق. قال بي نزلت هذه الآية من كان منكم مريضا به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو نسك مما تيسر. وبالإسناد المسند رضي الله تعالى عنه قال باب الإطعام في الفدية نصف ساع. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب گزشتہ میں تو یہ بتلایا تھا کہ اطعام کتنوں کا واجب ہے، یہ بتلا دیا کہ چھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا. اب اس باب سے یہ بتلاتے ہیں کہ کتنی مقدار واجب ہے. یوں فرماتے ہیں نصف سا، بلا کسی تفصیل کے مصنف نصف سا کے وجود کے قائل ہیں. یہی حضرات جمہور جس میں ام ثلاثہ بھی ہیں، ان حضرات کا مسلک ہے. وہ فرماتے ہیں گیہوں ہو تو بھی نصف سا، جو ہو اور تمر ہو یا اور کوئی جنس ہو تب بھی نصف سا ہی واجب ہوگا. حضرات حنفیہ اپنے اصل قانون پر ہر جگہ چلے. وہ فرماتے ہیں نصف سا من ذر و سا من غیرہ، گیہوں کا تو آدھا سا اور اس کے علاوہ کا ایک سا واجب ہوگا. جمہور علماء نے حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تصدق بفرق بین ستت، اور ایک فرق تین سا کا ہوتا ہے، لہذا جب چھ میں تقسیم کی جائے گی تو ہر شخص کو نصف سا ملے گا. اور اسی روایت کے دوسرے طریق میں ہے اطعم ستت مساکین لکل مسکین نصف سا، نو چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ہر مسکین کو نصف سا کھلاؤ. یہ روایت بالکل نصف المسئلہ ہے. بعض احناف نے جواب یہ دیا کہ اس روایت کے اندر طعام سے مراد پر ہے، جیسا کہ حدیث صدقۃ الفطر میں طعام سے مراد شافعیہ نے بر یعنی ہنکا لیا ہے، لیکن میں یہ بتلا چکا ہوں کہ وہاں پر ہنکا مراد لینا بعید ہے، ابن منذر وغیرہ نے اس کی تضعیف کی ہے، بعین ہی وہی اشکال یہاں پر بھی ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت حضرت کعب ابن اجرا رضی اللہ عنہ سے دو آدمی نقل کرتے ہیں، ایک عبداللہ ابن معقل، دوسرے عبدالرحمن ابن ابی لیلہ. پھر اس کے بعد عبدالرحمن عبداللہ ابن معقل سے نقل کرتے ہیں عبدالرحمن ابن اصفہانی اور ان سے شعبہ، اور شعبہ کے تلامذہ میں اس روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے، کوئی تو تمر نقل کرتا ہے، کوئی ہنتا نقل کرتا ہے، اور کوئی لفظ طعام نقل کرتا. محدثانہ حیثیت سے یہی لفظ محفوظ ہے. اور عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی روایت نقل کرتے ہیں ابو قلابہ. ابو قلابہ کی روایت میں اطعم ثلاثۃ آسع من تمر علی ثلاثۃ مساکین کا لفظ مسلم شریف میں وارد ہوا ہے، اور اس میں کسی راوی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے روایتی حیثیت سے یہی ارجا ہے. اب معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکین کو نصف تا تمر کھلانے کا حکم دیا تھا. اس سے معلوم ہو گیا کہ جمہور کا مسلک اس باب کے اندر ارجح و اقوا ہے. ہمارے حضرت اقدس شیخ المشائخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذر المجہود کے اندر اعتراف کیا ہے کہ مجھ کو اس حدیث کا کوئی جو ہے ایسا جواب معلوم نہیں جو پیش کیا جا سکے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. وبالاسناد المسنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عبد الرحمن بن اسمحانی عن عبد اللہ بن معقل قال جلس الى کعب بن اجرۃ فسالت عن الفدیۃ فقال نظرت بی خاصه وهي لكم عامه قمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمر يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى البدع بلغ بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى تجد شاة فقلت له قال فصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين لكل مسكين نصف ساع. وبالاسناد المصنف رضي الله تبارك وتعالى عنه قال باب النسك شاة. چونکہ فدیۃ الاضاء میں تین چیزیں مذکور تھیں، صیام، صدقہ، نسک. صیام و صدقہ کا تو بیان ہو چکا، اب نسک ہی رہ گیا. لہذا مصنفین فرماتے ہیں نسک کا ادنا درجہ شات ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، کما قالہ ابن عبد البر وعیاض. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ مصنف نے اس کے اس بات کے لیے بھی کعب ابن اجرا کی روایت پیش کی ہے، اس میں ہے او یہدی شاتن، لیکن ابو داؤد شریف میں حضرت کعب ہی کی روایت میں شات کے بجائے ان یہدی بقرتن کا لفظ وارد ہوا ہے. یہ لفظ محدثانہ حیثیت سے معلول ہے، ثابت نہیں ہے. قبل اسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حسن اسحاق قال اخبرنا روح قال حسن شبن ابن ابن ابی نجیح عم مجاہد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن اجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وانه يسقط على وجهه فقال ايوذي كهوامك؟ قال نعم. فامره ان يحلقوها بالحديبية ولم يتبين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكة، فانزل الله الفدية. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة ويصوم ثلاثة ايام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا برقان بن ابي نذير المجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمره يسقط على وجهه مثله. باب قول الله عز وجل فلا رفث. تعالیٰ فرماتا ہے فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بھی یہاں پر ترجمہ منعقد کیا. اس ترجمے کو ابواب فدیہ کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ مصنف نے بتلا دیا کہ ارتکاب افعال پر فدیہ واجب ہوتا ہے، محض جو ہے قولی لغزشوں پر فدیہ واجب نہیں ہوتا. لہذا اگر کوئی آدمی رفث و فسوق و جدال کرے تو موجب فدیہ نہ ہوگا. پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری نے رفث کے لیے مستقل ترجمہ منعقد کیا اور آیت ذکر فرمائی اور پھر روایت ذکر فرمائی، اس لیے کہ جیسے آیت میں رفث کی ممانعات مصرح ہے ایسے ہی روایت میں بھی رفث کی نفی مصرح ہے، اور فسوق و جدال کے لیے امام بخاری نے ترجمہ تو منعقد کیا مگر دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا، اور روایت جو ذکر کی ہے اس میں صرف فسوق کی نفی مذکور ہے، جدال کی نفی نہیں۔ غالباً مصنف رحمہ اللہ تعالی نے فسوق و جدال کو الگ الگ تراجم میں اسی لیے ذکر نہیں فرمایا کہ فسوق کی تو روایت ہے اور جدال کی صریح کوئی روایت، اور بہت ممکن ہے کہ مصنف نے لم یفسق ہی سے ولا جدال کو ثابت کیا ہو اس واسطے کہ یہی فسوق یعنی گالم گلوچ جدال تک منتہی ہو جایا کرتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن منصور قال سمعت ابا حازم عن نبی حریرہ رضی اللہ بارک تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث فلم يفسق يرجع كما ولدته امه فلم يرفث۔ پا پر تینوں حرکات جائز، ضمہ مشہور ہے۔ رفث لغو کلام کو کہتے ہیں، وقیل الرفث ذکر الجماع بحضرت النساء، وبالاسناد المصنف قال باب قول اللہ تعالی ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ آ گیا وہ ترجمہ، اس کے متعلق کلام ہو چکا۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک عنہ قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تبارک عنہ قال قال نبی صلی اللہ تبارک تعالی علیہ وآلہ وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب جزاء الصید ونحوه۔ وقول اللہ تعالی لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم بالغ الكعبة وكفارة طعام المساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال عمده الى قوله عزيز ذو انتقام اليكم صيد البحر وطعام متعلقكم الى قوله واليه تحشرون۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ما قبل میں فدیۃ الاضا کو بیان فرمایا تھا، اب جو ہے یہاں جزائے صید کو بیان کر رہے ہیں، دونوں کی مناسبت ظاہر ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ صید معنی مصدری اور حاصل بالمصدر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یوں کہیے صید مصدر اور اسم مفعول دونوں معنوں میں آتا ہے۔ بحری شکار کرنا بالاتفاق جائز ہے، اور قرآن پاک منصوص احل لکم صید البحر وطعام متاع لکم، بری شکار سے اللہ تعالی شانہ نے منع کیا ہے، ارشاد فرمایا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ اب اس کے بعد اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ آیا جو ہے یہ جو ارشاد فرمایا گیا ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاؤن، کہ بحری شکار بری شکار کے قتل پر جزا واجب ہوگی، یہ جزا عامد پر ہے یا ناسی پر ہے یا دونوں پر ہے؟ اس کے اندر علماء کے تین قول ہیں۔ ظاہریہ ابو ثور ابن منذر اور امام احمد ایک روایت فرماتے ہیں کہ جزا عامد پر ہے، اس لیے کہ قرآن میں متعمدن ہی کا ذکر ہے، ناسی پر نہیں۔ اس کے برخلاف سنگسی اور مجاہد کہتے ہیں کہ جزا ناسی پر ہے، جو خطاً قتل کر دے، اور عامد پر جزا نہیں، اس پر تو نقمت ہے۔ علامہ موفق صاحب مغنی کہتے ہیں کوئی بھی وجوب جزا علی العامد کا سوائے ان دونوں کے منکر نہیں ہے۔ جمہور علماء جس میں ائمہ اربعہ بھی ہیں فرماتے ہیں عامد و صاحب سب پر جزا واجب ہوگی، اور متعمدن کی قید کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تقبیح فی الفعل کے واسطے ہے، یعنی مسلمان کے لیے بہت بعید ہے کہ بحالت حرم بحالت احرام حرم کے اندر قصدن شکار کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جزا تو جزاء المحل ہے، اور جب حرم محل محترم ہے تو اس کے انتہا کی تہمت کی وجہ سے ہر شخص پر جزا ہوگی، چاہے عمدن انتحاق ہوا ہو یا جو ہے سہون انتحاق ہوا ہو. اسی طرح سے یہ جزا جو ہے جنایت علی الاحرام کی وجہ سے واجب ہوتی ہے. ہم محرم سے چاہے عمدن فعل صادر ہو اور جنایت صادر ہو اور چاہے سہون، بہرحال اس پر جزا واجب ہوگی. پھر اس کے بعد اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے کہ آیا جزا جو ہوگی مثل سوری ہوگی یا مثل معنوی. حضرات ام ثلاثہ اور امام محمد فرماتے ہیں جن چیزوں کا مثل سوری ممکن ہو وہاں تو جزائے سوری واجب ہوگی اور وہ مثل حکمین متعین کریں گے. اور امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ جزائے معنوی مراد ہے، یعنی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ صورت میں تو اختلاف ہوتا رہتا ہے اور قیمت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بہت قدر قلیل اختلاف ہوتا ہے. عام طور سے فیصلہ کرنے والے، قیمت لگانے والے ایک جگہ پر جا کر کے منتہی ہو جایا کرتے ہیں. اصل میں مثل ما قتل من النعم کے اندر اختلاف ہے کہ من النعم جو ہے ما قتل کا بیان ہے یا جزا کا بیان ہے. اگر ہے یہ ما قتل کا بیان تب تو اس صورت کے اندر جو ہے ابو یوسف اور ان کے استاد ابو حنیفہ کا قول ارجح معلوم ہوتا ہے، اور اگر جو ہے یہ جزا کا بیان ہے تو پھر اس صورت میں جمہور کا قول اقوا معلوم ہوتا ہے، اور قرب ذکر جمہور ہی کی تائید کرتا ہے. واللہ تعالی عالم. آگے ارشاد فرماتے ہیں یحکم بہ ذو عدل منکم، دو عادل آدمی فیصلہ کریں گے. حدیم بالغ الکعبہ، وہ حدی کعبہ پہنچے گی. کعبہ پہنچنے سے مراد کیا ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ منا مکہ میں اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے. شافعی ابو حنیفہ کہتے ہیں پورے حرم میں کہیں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ آگے ارشاد فرمایا گیا ہے بالغ الکعبت اور کفارت الطعام مساکین اور عدل ذالک صیاما، یعنی ان چیزوں میں جو ہے اختیار ہوگا. یہی حضرات ام ثلاثہ کا مسلک اور امام احمد ابن حنبل کا فی اظہر القولین مذہب ہے. ان سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ ترتیب واجب جیسا کہ آیت میں مذکور ہے، اور ایک روایت ان کی یہ بھی ہے لا اطعام فی الکفارہ. غالباً جو ہے لا اطعام فی الکفارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بالکل آخری درجہ دیتے ہیں. واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ احکم. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہ جو انسان پر چیز واجب ہوگی حدیم بالغ الکعبہ و کفارہ اور عدل ذالک صیامہ، اس کی تعین کے اندر جو ہے اس کو اختیار ہوگا. آیا قاتل سید کو اختیار ہوگا یا جو ہے حکمین کو؟ یہ مسئلہ مختلف تھی. حضرات جمہور کہتے ہیں حکمین کو اختیار ہوگا، ہاں حضرات جمہور کہتے ہیں قاتل سید کو اختیار ہوگا. امام محمد ابن حسن شیبانی کہتے ہیں کہ اختیار حکمین کو ہوگا. جمہور کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قاتل سید پر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز واجب قرار دی ہے، لہذا قاتل سید ہی کو اختیار ہوگا جو چاہے دے دے. امام محمد کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیار حکمین کو دیا ہے، اور ارشاد فرمایا احکم بہ ذو عدل منکم ہدیاً الی آخرہ. تو حکمین کا بیان معتبر ہوگا. ہم نے جو مسلک نقل کیا ہے یہاں پر، یعنی اختیار کس کو ہوگا، یہی صحیح ہے، اور حاشیے میں جو مذہب نقل کر دیا گیا ہے یہ منعکس سہم صحیح نہیں. وبالاسناد المصنف رضی اللہ تبارک وتعالیٰ عنہ قال باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد فاكله ولم ير ابن عباس وانس بذبح باسا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو یہ مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ محرم کے لیے بذات خود شکار کرنا ناجائز ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر حلال آدمی شکار کر کے محرم کو ہدیہ کر دے تو کھا سکتا. اس مسئلے کے اندر علماء کے تین قول ہیں. بعض سلف جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ محرم کو شکار کھانا مطلقاً جائز نہیں ہے. اور حضرات ائمۃ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ محرم کو شکار کھانا جائز نہیں ہے بشرطے کہ اس نے خود کیا ہو یا جو ہے اس کی نیت سے شکار کیا گیا. حضرات حنفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم کو شکار کھانا اس وقت جائز جب خود کیا ہو یا جو ہے شکار میں اعانت کی ہو، اور اگر کسی نے اس کی نیت سے شکار کر کے اس کو ہدیہ کر دیا تو اس کو کھانا جائز ہے. فریق اول کی دلیل حضرت صاحب ابن جسامہ لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حمار وحشی پیش کیا تو آپ نے اس کو واپس کر دیا اور فرمایا انا لم نردہ علیک الا انہ حرم. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر محرم کی نیت سے شکار کیا گیا ہو تو وہ بھی ناجائز ہے، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سید البر لکم حلال مالم تصیدو اور یسادہ لکم سے استدلال کرتے ہیں، جو ابو داؤد ترمذی وغیرہ حضرات اپنی کتاب تخریج فرمائی ہے. حضرات حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا گورخر کا شکار کیا تھا، حمار وحشی کو کا شکار کیا تھا، اور یہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے رفقا کے ساتھ تھے تو تنہا اپنے واسطے کیا شکار کریں گے اور اپنی ہی تنہا کیا نیت رکھیں گے، ظاہر ہے کہ اپنے ساتھیوں کی بھی نیت اس میں کی ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر محرم کی نیت سے شکار ہو تو جائز ہے. اور مزید اس پر اس حدیث میں دلیل یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس گورخر کے کھانے میں شکوا ہوا، تامل تردد ہوا، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. ہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے یہ سوال فرمایا کہ آیا جو ہے تم لوگوں نے اعانت کی تھی، مدد کی تھی، اشارہ کیا تھا یا نہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے جو ہے کچھ بھی نہیں کیا تھا. اس حدیث کے بعد الفاظ میں ہے قال امنکم احد امرہ ان یحمل علیہا او اشار الیہا قالوا لا قال فکلوا ما بقی من لحمہا، باقی رہ گیا ہے وہ تم لوگ جو ہے کھا سکتے ہو. حضور اکرم